السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے، احسانات ہی احسانات اور انعامات ہی انعامات کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور اس کی بندگی میں لگے رہیں، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ اور یہ پوری کائنات آپ پر قربان، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں کو سوار لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا، وہ پاکیزہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک و صاف فرماتے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ، رمضان کے بعد جب آپ کے ہاں مجلس کا پہلا سلسلہ ہوتا، آپ کے مریدین آپ کے گھر پر حاضر ہوتے اور اصلاحی بیان کا جو سلسلہ ہفتہ وار ہوا کرتا تھا، تو رمضان المبارک کے بعد جب اس سلسلے کا آغاز ہوتا تو آپ اپنے پاس آنے والے تمام مریدین متعلقین محبین کے سامنے رمضان المبارک کے بعد پہلے موقع پر بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اب تو ہم رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بخشے بخشائے ہو گئے، پاک و صاف ہو چکے، دھلے دھلائے ہو چکے. اللہ پاک نے یہ ماہ مبارک رکھا ہی اس لیے ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کو پاک و صاف فرما دیں. نیکوکار بندوں کا تو کیا عالم کہ وہ تو نیکیوں میں مزید ترقیاں کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، لیکن ان بزرگوں کی بھی یہ سوچ تھی جو اللہ کے اتنے اونچے درجے کے ولی کہ عید کے بعد خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ اب ہم رمضان المبارک کی برکت سے پاک و صاف ہو چکے، بخشے بخشائے ہو چکے. اور کیوں نہ بخشے بخشائے ہوں کہ جبکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بشارت بھی سنوائی ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارتے ہیں، جو گلی کوچوں پر، محلے اور گلیوں کے کناروں پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان مؤمنین کا استقبال کرتے ہیں جو عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں. اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ پاک آسمان میں فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کی جو عبادت ادا کر کے رمضان المبارک کے روزے اور تراویح کی عبادت انجام دے کے نماز شکرانہ عید کے لیے عیدگاہ کی طرف، مسجد کی طرف آتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے کہ جو اپنی مزدوری، جو اپنی محنت پوری کر چکا ہو. تو اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، مزدور جب اپنا کام پورا کر چکے تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرے جن بندوں نے میرے اس ماہ مبارک میں روزے رکھے اور رات کو تراویح کے اندر قیام کیا، تو میں اپنے ان بندوں کو اس دن کی عبادت اور رات کے قیام کی بدولت اپنی رضا اور مغفرت عطا فرماتا ہوں. اور پھر اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن تم جو کچھ بھی مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہاری مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمہارے سوال کو مسترد نہیں کروں گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم، تم نے میرا خیال رکھا، میرے احکامات کی پابندی کی، تو اللہ پاک اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں فساق اور فجار اور کفار کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. تم نے میری لاج رکھی، میں تمہاری لاج رکھوں گا. تم نے میرے احکامات کی پابندی کی، تم نے میرا خیال رکھا، میں تمہارا خیال رکھوں گا. تمہارے تمام عیوب پر پردہ ڈال کے رکھوں گا، تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا. اور پھر مختلف قسم کے اعلانات ہونے کے اندر سب سے اہم ترین جو اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، آج کے دن تم اس عبادت کو، یعنی عید کی نماز کی ادائیگی کو انجام دے لینے کے بعد بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ. یہ وہ بخشش کا اعلان ہے جو ان بندوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے رمضان مبارک کو عبادت میں گزارا، اور پھر عید کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے، اللہ کی عبادت انجام دی. تو اللہ پاک ایسے بندوں کے ساتھ ستر پوشی کے معاملات کا اعلان فرماتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رضا اور مغفرت ان کو عطا فرما دی، اور بندوں سے فرماتے ہیں کہ آج کے دن تم بخشے بخشائے، پاک و صاف اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. تو یقیناً یہ ماہ مبارک گزرنے کے ساتھ ایک مومن مسلمان جس نے عبادت کے اندر یہ ماہ مبارک گزارا، وہ یقیناً دھلا دھلایا، صاف ستھرا اور بخشے بخشایا ہوتا ہے. ہمیں بھی اللہ پاک سے یہی یقین رکھنا چاہیے، یہی اعتماد رکھنا چاہیے کہ جب اس نے وہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس مبارک مہینے کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی، تو یقیناً اس مہینے کے اوپر جو اللہ پاک نے وعدے فرمائے، وہ وعدے بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اور آج ہم الحمدللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے بخشے بخشائے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک نے تو ہمیں بخشے بخشایا، پاک و صاف کر دیا، اب آئندہ کی زندگی ہماری پاک و صاف گزرے، اس میں کوئی داغ دھبا لگنے نہ پائے، گناہوں کے میدان کے اندر پھر سے وہی بھاگ دوڑ شروع نہ ہونے پائے، حلال حرام کی تمیزیں مٹنے نہ پائیں، قدم قدم پر احتیاط کے پہلو ملحوظ رہے. یہ ماہ مبارک اللہ پاک نے ایک تربیتی مرحلہ عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو. صبح سحری کے وقت سے لے کر شام افطار تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، اس دیوالی تعلقات سے بچے رہو. جو چیزیں حلال تھی، حلال کو اللہ پاک نے حرام کروا کے انسان کو بچنے کی تربیت کروا دی کہ جب تمہارے سامنے ہمارا حکم آ جائے تو حلال سے بھی جب بچنے کو کہا جائے تو تم رک کر دکھاؤ. بندہ جب صبح سے شام تک تین چیزیں جو حلال تھی، کھانا پینا، حق ازدواجیت، ان سے رک کر صبح سے شام تک اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تو اللہ پاک بندے کو وہ تربیت عطا فرما دیتے ہیں کہ جب تم نے یہ ماہ مبارک گزار لیا، اس ماہ مبارک کے روزے رکھ لیے، یہ روزہ ایک تمہاری زندگی کا چھوٹا ایک کورس ہے، ایک تربیتی کورس ہے، جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، اس کے ذریعے سے ہم تم کو وہ انعام عطا فرمائیں گے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. جب یہ صفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو ایک اور روزہ ہے جو اس سے بڑا ہے، جس کا آغاز انسان کے بالغ ہونے سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام انسان کی روح پرواز کرنے پر ہوتا ہے۔ اس بڑے روزے کے اندر اللہ پاک نے حلال چیزوں سے نہیں روکا، فرمایا کہ حلال تمام چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، جتنا دل چاہے کھاؤ پیو آرام کرو، دنیا کی نعمتوں سے فائدے اٹھاؤ۔ اس بڑے روزے میں صرف اور صرف تم کو حرام سے بچنا ہے، ناجائز سے بچنا ہے، باطل چیزوں سے بچنا ہے، باطل اعمال سے بچنا ہے۔ اس روزے میں تو حلال چیزوں سے روک کر تربیت کروائی گئی، ایک مرحلے سے گزار کر اللہ پاک نے صفت تقویٰ سے مالا مال فرمایا، اور پھر اس کے ذریعے سے ایک اسلام کا روزہ جو اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان اور اسلام لے آتا ہے، پھر وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر کسی کو قے آ جائے، فٹافٹ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، سوتے ہوئے غسل کی حاجت پیش آ جائے مسئلہ پوچھتے ہیں کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، مجبوری میں انجیکشن لگوانا پڑ جائے تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، پل پل پہ فکر ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک یہ عمل کہیں کسی بے احتیاطی کی بنا پر ضائع نہ ہو جائے۔ پھونک پھونک کر سنبھل سنبھل کر صبح سے شام تک کا دورانیہ گزارتے ہیں۔ یہی عالم اس بڑے روزے میں بھی ہونا چاہیے کہ جب انسان بالغ ہو جائے، مکلف بن جاتا ہے احکامات شرع کا، اب اس کو قدم سنبھل سنبھل کر بڑھانے ہیں، پھونک پھونک کر آگے چلنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز جس کو اللہ پاک نے میرے لیے ناجائز رکھی ہو میں اس کو اختیار کر لوں، کوئی کام جو میرے لیے ممنوع ہو میں اس کو عمل کر لوں، تو زندگی میں بھی پھر جائز ناجائز، حلال حرام، اچھا برا، پاکیزہ غیر پاکیزہ، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سنبھل سنبھل کر قدم بڑھانے والا اس بڑے روزے کے اندر بھی پھر وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ زندگی کا بڑا مرحلہ گزار کر جائز کو اپنائے، ناجائز کو چھوڑے، حلال کو اپنائے، حرام کو چھوڑے، پاکیزہ کو اپنائے، غیر پاکیزہ کو چھوڑے، صاف ستھری زندگی بسر کر کے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ پاک اس بڑے روزے کا افطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کی شکل میں کرواتے ہیں کہ اس کو کوثر کے پانی سے سیرابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ روزہ ایک تربیتی مرحلہ ہے، پاکیزگی کا عمل ہے کہ اللہ پاک بندوں کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جس کو انسان اپنے پلے سے باندھ لے تو زندگی اس کی پاکیزہ گزرے گی، ایک تو ہے اخلاص، دوسری چیز ہے ہمت۔ اخلاص کا مطلب یہ کہ انسان کوئی بھی نیک عمل انجام دے، کسی بھی برائی سے انسان رکے صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، چاہے وہ کرنے کے قبیل سے ہو، چاہے وہ رکنے کے قبیل سے ہو، نیکیوں کے میدان میں فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، مستحبات ہوں، ہر ہر عمل کو جب وہ کر رہا ہو صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب میرے اس عمل سے مجھ سے خوش ہو جائے، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا مندی کے حصول کے لیے کوئی سا بھی عمل کیا جائے۔ اور اگر گناہوں کا میدان ہو، حرام ہو، مکروہ تحریمی ہو، مکروہ تنزیہی ہو، مشتبہات ہو، کسی بھی کام سے رک رہا ہے تو اللہ کی محبت میں کہ میرے رب نے مجھے منع کیا۔ اللہ کی محبت اخلاص کہلاتی ہے کہ ہر عمل کو انجام دیا جائے یا ہر برائی سے بچا جائے اللہ کی محبت کی خاطر، اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی خاطر۔ یہ اصل جڑ اور روح ہے، جس کسی کو یہ نصیب ہو جائے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت جاندار اور وزندار بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہمت۔ فرمایا کہ نیکی کا جب وقت آ جائے انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نیکی کو انجام دے، آرام کو قربان کرے، نیکی اور عبادت کے لیے چل پڑے، مال و دولت وافر مقدار میں ہے، اس مال کو خرچ کرنے کا دل نہیں چاہتا، حج فرض ہو چکا وہاں جانے کا دل نہیں چاہتا، رمضان کے روزے ہیں، گرمی کا موسم ہے، بھوکا پیاسا رہنے کو دل نہیں چاہتا، ان تمام چیزوں کو کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ حکم دیا ہے تو اس کے حکم کی تعمیل میں جب وہ عبادت کا وقت آ جائے اس عبادت کے وقت آنے پر ہمت کو بروئے کام لایا جائے. ہمت کر کے انسان اس عبادت کو بر وقت انجام دے لے, یہ انسان کامیاب اور کامران ہے. کہ ایک تو اس کے اندر جذبہ اخلاص ہو, اللہ کی محبت سے سرشار ہو کے ہر کام کو کرنے والا ہو, اور دوسری طرف جو بھی وہ عمل کر رہا ہو تو کام کے آ جانے کے وقت ہمت کو بروئے کام لائے. جو عبادت چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی, اس کے وقت آنے پر ہمت کر کے اس کام کو انجام دے لے تو یقیناً وہ زمانہ, وہ لمحہ, وہ وقت جو عبادت میں گزر گیا کار آمد بن گیا. اور جب خدا نہ خواستہ گناہ کا جذبہ, گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو رہا ہے, ہمت کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لے کہ یہ میرے رب کی نافرمانی ہے. آگ کا انگارہ جس طرح خطرناک ہے تو آگ کی چنگاری بھی خطرناک ہے. کیا ہوا کہ اگر میں گناہ کبیرہ نہیں کر رہا لیکن صغیرہ گناہ بھی میرے رب کو ناراض کرنے کا باعث ہے, کیوں میں چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے اپنے مالک کو ناراض کروں؟ ہمت کو بروئے کام لا کے گناہ کے تقاضے کے وقت اپنے آپ کو گناہ سے روک لے. یہ دو چیزیں جس بندے کو نصیب ہو گئی وہ زندگی میں کامیاب ہے. کہ عبادت کے انجام دیتے وقت گناہ سے رکتے وقت اخلاص کا جذبہ موجود ہو, عبادت کے آنے کے وقت گناہ کے تقاضے کے وقت ہمت کر کے وہ عبادت انجام دے لے گناہ سے رک جائے تو یہ شخص کامیاب ہو جائے گا. زندگی تو محدود ہے, چند دن ہیں, چند راتیں ہیں, کچھ ماہ و سال اللہ پاک نے دیے ہیں. اس کے اندر گزرنے والا لمحہ پلٹ کر دوبارہ نہیں ملا کرتا. جس لمحے کو عبادت میں گزار دیا وہ کار آمد ہو گیا, وہ لمحہ قیمتی بن گیا. گناہ تو انسان کرتا ہے لیکن ہر گناہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, ہر ناراضگی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا وبال. تو نہیں معلوم کون سا گناہ انسان سے ایسا سرزد ہو جائے کہ وہ رب ذوال جلال کو ناراض کرنے کا باعث بن جائے. تو گناہ سے دل سے نفرت ہونی چاہیے, گناہوں سے بیزاری ہونی چاہیے, گناہوں سے اجتناب ہونا چاہیے. پاک و صاف اللہ پاک نے فرما دیا, اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی فکر ہونی چاہیے. داغ دھبے لگتے ہیں, انسان اگر گناہ ہو جائے فوراً ہاتھ کے ہاتھ دھلائی کر لے, لباس پوشاک میلا ہو جاتا ہے, اس کو دھو کر صاف ستھرا کر لیا جاتا ہے. یہی حال انسان کے نفس کا ہونا چاہیے کہ پاکیزہ زندگی بسر کرے. لیکن جہاں گناہ ہو جائے جب تک کہ توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک نہ کرا لے, چین سے نہ بیٹھے, دو آنسو بہا کر اپنے اس گناہ کی دھلائی کا سامان کر لے, اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, جو آپ کے بڑے ہی اچھے صحابی ہیں, لشکر میں جا رہے تھے. فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں کو, لباس اور پوشاک کو صاف ستھرا رکھنے میں لگے ہوئے ہیں, اجلا اور سفید کرنے میں لگے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ اپنے دین کو میلا کر رہے ہیں. دین کی ان کو فکر نہیں, دین کا نقصان ہو جائے, عبادات میں کوتاہی ہو جائے, معاملات میں خرابی ہو جائے, معاشرت کے اندر بے ڈھب زندگی بسر کی جائے, دین کا نقصان ہو, دین کا میلہ پن, اس کی ان کو فکر نہیں. لوگ اپنے لباس پوشاک کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں لیکن دین میلہ ہو رہا ہے اس کی ان کو فکر نہیں. دین کا نقصان ہو رہا ہے اس کی ان کو فکر نہیں لیکن اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور اس کے علاوہ دنیا کی شان و شوکت کے حصول میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ وہ ظاہر میں اپنے نفس کو بہت زیادہ سدھارنے میں دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی خصلت والے ہوں کہ جو ظاہر داری میں لگے ہوئے ہیں, باطن کی جن کو فکر نہ ہو, دین داری کی جن کو فکر نہ ہو, فرمایا کہ ایسے لوگ در حقیقت اپنے نفس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے نفس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان کر رہے ہیں. فرمایا کہ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے صاف کر لو, پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے دھلوا لو. اور خوب یاد رکھو کہ اگر تم نے اتنے گناہ کر لیے کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے کو بھر دیں, اس خلا کو پر کر دیں, پھر بھی تم اگر نیکیاں کرو گے یہ نیکیاں تمہارے اتنے بڑے وسیع گناہوں پر غالب آ جائیں گی. اللہ کا وعدہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائی کو لے جاتی ہیں, دھو کر رکھ دیتی ہیں, صاف کر دیتی ہیں. اول تو انسان گناہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو پھر نیکیوں میں لگا رہے تاکہ گناہوں کے اوپر نیکیاں غالب رہیں اور نیکیوں کے ذریعے گناہوں کی دھلائی ہوتی رہے.
عبادات کے اندر خصوصیت کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے. ہر نماز اپنے سے پچھلے ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, دھلائی کا سامان بن جاتا ہے. نماز با جماعت ایک کے بجائے 24 اور 70 اور اس کے علاوہ جتنے متقی بندے اس جماعت کے اندر شریک ہوں گے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے. مؤمنین ایک ساتھ اللہ کی عبادت انجام دیتے ہیں, اس میں خشوع اور خضوع ملتا ہے. نہ جانے اللہ کا کون سا مقرب بندہ اس جماعت میں شریک ہو جس کی محبت کی وجہ سے اللہ پاک سب کی عبادت کو قبول فرما لیا کرے. تو نماز با جماعت کا اہتمام گناہوں کی دھلائی کا سامان ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقینا نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے. فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے. تو عبادات کے میدان میں جو بھی عبادت انسان انجام دے گناہوں کی دھلائی کا سامان ہے. گناہ انسان سے ہو جائے اللہ کی رحمت کے سمندر میں آ کر اپنے آپ کو ڈبو دیا جائے, توبہ استغفار کر لی جائے, معافی حاصل کر کے پاک و صاف ہو جائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب میں لگے رہو اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے لاتے رہو. فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے جھونکے ہمیشہ چلتے ہیں. وہ جس بندے کے بارے میں چاہتا ہے وہ اس ہوا کے جھونکے میں اس کو لے کر آ جاتا ہے. کوشش کرو کہ تم بھی اللہ کی رحمت کے جھونکوں میں آ جاؤ, اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے. جس طرح یہ بڑے پنکھے لگے ہوئے ہیں اس کو اسٹارٹ کر دیا جائے تو ہوا کا جھونکا بہت تیزی کے ساتھ دور تک جاتا ہے. کسی کو گرمی لگے ہوا کی تلاش ہو وہ چل کر آئے اس پنکھے کی سیٹ میں آ جائے تو وہ ہوا کا جھونکا اس کو بھی فیض یاب کرے گا. یہی حال اللہ کی رحمت کے جھونکوں کا ہے. ہم ہر زمانے میں ہر علاقے میں اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ زندگی بھر اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہو اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے لاؤ. وہ رحمت کے جھونکے عبادات کے انداز میں ہیں, اچھی صحبتوں کے انداز میں ہیں, اللہ کے دوستوں کے تعلق کے انداز میں ہیں, نیک محفلیں نیک مجلسیں اور پاکیزہ مجالس کی شکلوں میں ہیں. اللہ کی رحمت کے جھونکوں میں انسان آئے گا, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرائے گا. فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے رکھیے اور ہمارے پر خطر علاقوں کو پر امن بنا دیجیے. یہ نصیحت فرمائی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زندگی بھر خیر کی تلاش میں لگے رہو, اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے رہو اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے لاتے رہو. اللہ سے یہ سوال کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے عیوب پر یہاں بھی وہاں بھی پردہ ڈال کے رکھنا اور ہمارے پر خطر علاقے ہمارے وہ جگہ جو خوف کی جگہ ہوں ان کو پر امن بنا دیجیے. اور فرمایا کرتے تھے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس بات سے بچائے کہ مؤمنین کے دل اس سے نفرت کرنے لگے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ حاضری نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں. فرمایا کہ ایک مومن تنہائی کے اندر اکیلا چپکے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, معافیت کا شکار ہو جاتا ہے. اس گناہ کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ تنہائی میں چھپ کر گناہ کرنے والا, اس کی نحوست اللہ پاک یہ ظاہر فرماتے ہیں کہ مؤمنین کے دل میں اس چھپ کر برائی کرنے والے کے لیے کدورت ڈال دیتے ہیں اور مؤمنین کے دل میں اس کی محبت کے بجائے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس گناہ کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا. چھپ کر گناہ کرنے والا مؤمنین کے دل میں اس کی طرف سے کدورت آتی ہے, نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ شاید میں گناہ کر رہا ہوں کسی کو خبر بھی نہیں. تو تنہائی میں گناہ کرنے والا وہ معاشرے میں تنہا ہو جاتا ہے, اللہ پاک مؤمنین کی محبت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. جبکہ تنہائی میں عبادت کرنے والا اللہ کو یاد کرنے والا, فرمایا جو تنہائی میں مجھ کو یاد کرے گا میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کروں گا, جو مجمع میں مجھ کو یاد کرے گا اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کروں گا, جو اللہ کا ہو جاتا ہے فرمایا کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے فرماتے ہیں کہ جبریل روئے زمین پر فلاں ابن فلاں وہ میرا محبوب بندہ ہے, تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کا اعلان کر دو. آسمان میں اعلان فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر فلاں ابن فلاں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے, اے لوگو تم بھی اس سے, اے فرشتوں تم اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, مجھے بھی محبت کا حکم دیا تم بھی اس سے محبت کرو. پھر زمین پر اس بندے کی محبت اتار دی جاتی ہے, حتیٰ کہ انسان تو انسان چرند چرند درند اور روئے زمین کی ہر مخلوق اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. تو میرے محترم بزرگو، اللہ پاک نے پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے، صرف ایک مرتبہ ملی ہے، رات دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہر انسان کو محدود زندگی ملی ہے، ہر دن اس کی زندگی کی ایک قسط ہے، جو گزر جاتی ہے تو وہ قسط ادا ہو گئی، آگے نہ جانے کتنے دن باقی ہیں، کتنی راتیں باقی ہیں، انسان کو چاہیے کہ پاک و صاف رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تاکہ جو پاکیزگی اللہ پاک نے عطا کی ہے، اسی پاکیزگی کے ساتھ جب بھی پیغام اجل آ جائے، لبیک اور صادق کہتا ہوا انسان کامیاب اور کامران اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے، دنیا والے بھی بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ، بصرہ کے گورنر تھے، ایک دن منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمانے لگے، خطبہ دیا، حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ دنیا اپنی زندگی کے ختم ہونے کا اعلان کر چکی ہے، دنیا اپنی زندگی کے اختتام کا اور ختم ہونے کا اعلان کر چکی ہے، اور پیٹ پھیر کر بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ایک دن جو زندگی کا گزر رہا ہے اور دنیا کی زندگی کا گزر رہا ہے، دنیا اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار چکی، بہت تھوڑا حصہ اس کا باقی رہ گیا، جیسے برتن کے اندر کھانا یا پینا ہو، کھا کر ختم کر دیا جائے، آخر میں معمولی سی مقدار رہ جائے جس کو کھانے والا یا پینے والا چوس کر ختم کر دے، اسی طرح دنیا اپنی زندگی کا اکثر حصہ ختم کر کے بالکل آخری مراحل میں چل رہی ہے۔ تم بھی عن قریب اس عالم سے منتقل ہو کر ایک ایسے عالم کی طرف جانے والے ہو جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لہذا اعمال کے اندر جو اچھے اعمال ہیں ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کرو کہ یہی اعمال اس عالم کے اندر تمہارے کام آئیں گے۔ فرمانے لگے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جہنم اللہ پاک نے تیار کی، اس کے کنارے پر ایک پتھر گرایا گیا، وہ 70 سال تک جہنم کے اندر گرتا رہا، اس کی تہ تک نہ پہنچ سکا، اتنی گہری جہنم۔ فرمایا کہ جہنم پر بھی اللہ کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسانوں سے اس کو لب لب بھر دیا جائے گا۔ اور فرمانے لگے ہمیں بتایا گیا کہ جنت تیار کی گئی ہے، جس کے دروازے کے دو پٹ اور دو اس کے دروازے کے دو ٹکڑے، ان کے درمیان کا فاصلہ اتنا وسیع ہے کہ 40 سال تک چلنے والا شہ سوار چلے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جا کر پہنچے گا۔ فرمایا کہ خدا کی قسم جنتیوں کی کثرت اور ان کے ہجوم سے ایک وقت ایسا آئے گا جنت ایسی لبالب بھر جائے گی کہ یہ فاصلہ بھی اس ہجوم سے بھرا ہوا ہوگا، دوزخ بھی بھرے گی، جنت بھی بھرے گی، لیکن کامیابی اور ناکامی یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر فرمانے لگے ایک وقت ہم پر ایسا بھی گزرا کہ ہم صرف 7 افراد تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، اور کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس خوراک دستیاب نہ تھی، ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ درخت کے پتے چبا چبا کر ہمارے جبڑے زخمی تھے، اور اس وقت ہمارے تن کو ڈھکنے کے لیے لباس بھی میسر نہ تھا، ایک گری پڑی چادر میرے ہاتھ لگی جس کو پھاڑ کر میں نے 2 ٹکڑے کیے، ایک تو میں نے خود بطور تیبند اپنے لیے استعمال کی اور ایک ٹکڑا حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا۔ فرمایا کہ ایک عالم ہمارا وہ تھا کہ فقر و فاقے کے اس آزمائش کے دور سے ہم گزرے، اور آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے، لیکن حقائق سلام نے تمام کے تمام بیان کر دیے کہ دنیا بھی اختتام پذیر ہے، دنیا والے بھی گزر رہے ہیں، اعمال صالحہ کو اپناؤ، وہی عالم آخرت میں تمہارے کام آئیں گے، جہنم بھی اپنی گہرائیوں سمیت تیار ہے، جنت بھی اپنی سجاوٹوں کے ساتھ تیار ہے، ہر ایک کو بھرا جائے گا، نیکوکار نیکیوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، بدکار بدیوں کے ساتھ جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ اور فقر و فاقہ کا عالم بھی آتا ہے، مالداری کا عالم بھی آتا ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے رب ذوالجلال سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں اور اللہ کی نگاہوں میں چھوٹا ہوں، میں اللہ سے پناہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤں اور اللہ کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاؤں۔ تو میرے محترم بزرگوں، کامیابی اسی میں ہے کہ انسان فقر و فاقہ کا عالم ہو، مالداری کا عالم ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بلند و بالا ہو، اور وہ کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اور محترم اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، عبادت کو وقت پر انجام دینے والا، گناہوں سے بچنے والا یہی متقی کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے, پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائے, پاکیزہ صحبت نصیب فرمائے. اور اسی طریقے سے جو اعمال صالحہ اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, گناہ اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, جو کچھ بھی کما لیا کما لیا. آخرت میں مجرمین جب حاضر ہوں گے, یود المجرم لو یبتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا. مجرم اس دن جب حاضر ہوں گے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے, ان کی دلی چاہت ہوگی کہ کاش وہ اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے اس کنبے اور خاندان کو جس کے اندر وہ رہا سہا کرتا تھا, اور پوری دنیا کو اور دنیا کی تمام نعمتوں کو فدیے میں دے دے, عذاب سے بچ جائے. فرمایا کلا, ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہاں تو چھوٹی سی نیکی بھی بہت مزمدار ہے, وہاں سارا سب کچھ لٹانے کے باوجود بھی کلا انہا للشوا تدعو من ادبر وتولى. وہ آگ اتنی خطرناک ہوگی تو جھلسا کر رکھ دے گی, وہاں پر پھر معافی کا سوال نہیں ہے. انہ من یأتی ربہ مجرم, جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے بصورت مجرم پیش کیا جائے گا, فإن له جہنم, اس کے لیے جہنم تہ ہے. لا يموت فيها ولا يحيى, نہ اس میں زندہ رہے گا نہ موت آئے گی. ومن یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات, جو رب ذوالجلال کے سامنے مؤمن ہو کر آیا, اس نے اعمال صالحہ کیے, فإن له, تو بے شک اس کے لیے اللہ پاک نے درجات العلا, اونچے اونچے مرتبے اور مقام رکھے, جنت رکھی جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو میرے محترم بزرگوں, ابھی تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. نیکیاں کریں گے کامیاب ہو جائیں گے, گناہ کریں گے ناکام ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی والی زندگی نصیب فرمائے, گناہوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائے. یہ دعا کی درخواستیں آئی ہیں, متفرق کچھ دعائیں ہیں. جناب فصیح الدین صاحب, یہ کچھ مالی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک صاحب بے روزگار ہیں, اللہ پاک ان کو بھی اور تمام بے روزگاروں کو حلال اور برکتوں کی روزیاں عطا فرمائے. نیک سال رشتوں کے لیے دعا کی درخواست ہے, اللہ پاک تمام کے تمام جتنے بھی رشتوں میں لوگ پریشان ہیں سب کو اچھے بہترین رشتے عطا فرمائے. تمام مشکلات میں گھرے ہوئے حضرات کو اللہ پاک مشکلات سے خلاصی نصیب فرمائے. بہت سے حضرات بیمار ہیں, ہماری چھوٹی پھوپھی صاحبہ وہ بھی بیمار ہیں, علیش پہ بچی ہے جس کو بہت سخت شدید بخار ہے, اور امارا یہ بھی چھوٹی بچی ہے, حمیدہ بیگم, یعقوب بھائی کے والد ماجد, زاہد لودھی صاحب یہ بھی کینسر میں مبتلا ہیں, ایوب صاحب اور سلطان صاحب, مشکور جہاں صاحبہ, اور جناب ذوالفقار صاحب کے والد ماجد, غلام فاطمہ صاحب, یہ تمام کے تمام حضرات بیمار ہیں. اسی طرح ہمارے کرم فرما ہے جناب محمد امین صاحب, ان کی والدہ ماجدہ, اللہ پاک ان کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جسمانی بیماروں کو بھی اللہ پاک صحت عطا فرمائے, اور روحانی بیماروں کو بھی اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے, فکر آخرت نصیب فرمائے, اس زندگی کو آرامت بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک جنازہ آیا ہوا ہے محترمہ شمیمہ خاتون صاحبہ, جو جناب سید حسین الحق صاحب کے لیے محترمہ ہیں, اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, درجات بلند فرمائے, تمام کے تمام لواحق ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا جو پاکیزگی کے ذریعے. اے الہ العالمین, آپ ہمیں حقیقی لحاظ سے پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے, پاکیزہ زندگی کے اندر پاکیزہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, نیک صحبتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے, اپنے دوستوں سے تعلق نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, گناہوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے, اغیار کی نفرتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, یہود اور نصارہ کی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. اے الہ العالمین, یہود اور نصارہ کے مظالم سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دیجیے. اے الہ العالمین, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرمائیے, غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرمائیے, نصرت فرمائیے, اپنے خزانے غیب سے الہ العالمین نصرت فرمائیے, حفاظت فرمائیے, مسلمانان عالم کو غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی نصیب فرمائیے. ہمارے با اختیار حضرات کو اے الہ العالمین بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, یہود اور نصارہ کو عبرت کا نمونہ بنائیے, ظالموں کے اوپر اپنے عذاب مسلط فرمائیے, ان کو تتر بتر فرما دیجیے, عبرت کا نمونہ بنائیے, مسلمانوں کے لیے ان کو غنیمت بنائیے, معتبرین کے لیے عبرت کا سامان بنائیے. اے الہ العالمین, مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے, امت کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے. اے الہ العالمین, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین. وما علينا إلا البلاغ, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.